نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بات کل چل رہی تھی کہ سجدے میں جاتے وقت انگلیاں جو ہے وہ کیسی رکھنی ہے, انگلیاں جو ہے وہ کیسی رکھنی ہے. یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں انگلیوں کو جوائنٹ کر کے رکھتے تھے, یہاں تک کہ انگوٹھا بھی قبلے کی طرف ہو, ایسا نہیں یعنی قبلے کی طرف نہیں ہوا بلکہ اس طرح ہے کہ یہ بھی قبلے کی طرف ہو. اس پر میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ ملا کر رکھنے کا. سفیان سوری کہتے ہیں رکوع میں انگلیوں کو, تمام فقہا کی تشریح کی ہے کہ سجدے میں انگلیوں کو ملا کر رکھیں, تمام فقہا کے یہاں ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھا سیدھا قبلے کی جانب, سن رہے ہیں, انگوٹھا سیدھا قبلے کی جانب اہتمام سے رکھیں. عموماً انگوٹھے کا رخ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آگے لکھا ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بالکل سیدھی ملا کر رکھنے میں انگوٹھا بھی جانب قبلہ ہو, یہ پورا مسئلہ ہے. تو اس طرح کام کریں گے تو یہ تو انگلی ادھر ہو جائے, انگوٹھا ادھر ہو جائے گا, یہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں کہ بدن کا ہر عضو قبلے کی جانب ہو, یہ ہے خضوع, اور خشوع دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو, دونوں چیز ہونی چاہیے. یہ ساری احادیث یہاں موجود ہے. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتی ہے, ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر بچھائیں اور ایسی نہیں رکھیں, بچھانا ہے, یہ پورا حصہ زمین میں ٹچ ہونا ہے یہ, اور انگلیوں کو ملا دے اور ان کے رخ کو قبلے کی جانب رکھے. یہی قول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ, اور آگے فرماتے ہیں مسجد میں آپ پیروں کی انگلیوں کو, انگلیوں کے سیروں کو بھی قبلہ رخ رکھے, یہ پیر کی جو انگلیاں ہیں انگوٹھے سجدے میں جائیں تو وہ تھوڑا مورنا چاہیے, وہ بھی قبلے کی طرف ہو سجدے میں جائیں, ایسا نہیں دبا کر رکھے تاکہ تھوڑا اس کا بھی کیا ہو قبلے کی طرف ہو. پیر کی جتنی انگلیاں ہیں کوشش کرو اس کو دبا کے رکھو تاکہ وہ کیا ہے, اور یاد رکھو اگر دونوں پیر یا اس میں سے ایک تین بار سبحان اللہ کے برابر اگر اس کو اٹھائے رکھا زمین پر نہیں ٹیکا تو پھر نماز نہیں ہوگی. اچھا یہ تو ہو گیا, اب ہے کہ بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائیں, یہ بازو ہے سجدے میں جائیں تو اس کو, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, زمین پر نہ بچھائیں بلکہ الگ ہونا چاہیے اس طرح سے, یہ زمین سے الگ ہو, صرف ہاتھ نیچے ٹچ ہو ہتھیلی لیکن یہ زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے. اگر ایسا کر کے سجدہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ نے درندوں کی طرح ہاتھوں کو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے, اور یہ عام طور پر کتے کی عادت ہے, کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اس کا اگلے دو اس طرح زمین میں ٹچ کرتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ کتے کی طرح تم اپنے ہاتھ کو نہ بچھاؤ, اونچا رکھو. آگے روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ آپ جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو جدا رکھتے, یہاں بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے جدا ہو, جیسے روایت میں آگے آتا ہے اتنا اونچا رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی گزر جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اتنا اونچا رکھتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ وہ بھی کیا ہے اندر سے گزر جاتا تھا, نہ یہاں ٹچ کرنا ہے اور نہ زمین میں ٹچ کرنا ہے بلکہ کیا ہے علیحدہ ہونا چاہیے. یہ تو کوہنیوں کو ران سے اور پیٹ سے جدا رکھنا یہ حدیث میں ہے, اور یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, صحیح ابن خزیمہ کی بھی, کہ جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ران کو بھی پیٹ سے جدا رکھتے تھے. یہ ران ہے نا, یہ ٹائز, یہ پیٹ سے جدا. سجدے میں چار چیزیں کرنی ہے آپ کو, ایک تو یہ ہے قبلے کی طرف ہو, برابر بچھائیں, اور یہ زمین سے اٹھا ہوا ہو, اور یہ جو حصہ ہے پیٹ کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو, اور ران بھی پیٹ کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو, سجدہ ذرا لمبا ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بہت ساری احادیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی, جب سجدہ کیا تو رانوں کو بھی جدا رکھا اور کوہنیوں کو بھی, اس کو بھی اور بازو کو بھی زمین سے جدا رکھا ہے, وہ سپریٹ ایوری تھنگ. اس طریقے سے نماز میں سجدہ کرنا ہے, اس لیے کہ سجدے میں انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. جب سجدہ ہی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیسے قبول ہوگا, کیسے اللہ سے قریب ہوگا؟ اس لیے یہ طریقہ ہے. یہ ایک ایک مسئلہ چھوٹا چھوٹا ہے لیکن اس کو یاد کرنا اور سمجھنا ضروری ہے. فرمایا سجدے میں ہر عضو کو دوسرے سے جدا رکھتے, ملاتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں ایک عضو کو دوسرے سے نہیں ملاتے تھے, الگ رکھتے تھے. یہی سجدے کا مردوں کے لیے مسنون طریقہ ہے, سنت والا طریقہ یہ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. اب عورتوں میں کیا ہے, یہ بھی ملانا ہے, ہاتھ بھی نیچے رکھنے ہیں, اور اس طریقے سے بالکل دبا کے سجدہ کرنا ہے, اونچا نہیں. تو پھر ہمارے عورتوں میں کیا فرق ہوا؟ مسنون طریقہ مردوں کا بالکل الگ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو ران اور پیٹ اور سینے کے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا کہ بکری کا بچہ بھی گزر جاتا تھا. یہ حدیث ہے نسائی شریف کی. فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ ران سے اتنا جدا اور فاصلہ رکھتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی گزر جاتا تھا. یہ امام نسائی اور امام ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور سجدے میں دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا ہے, دونوں پیچھے جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے, بچھانا نہیں ہے, پیروں کو پیچھے جو ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے. یہ ابو سعید ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن کبریٰ میں نقل کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو زمین پر اپنی ہتھیلیوں کو, دونوں گھٹنوں کو اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو ٹیکتے تھے, ایسے برابر سے. تو سجدے میں پیروں کو بچھاتے نہیں تھے بلکہ کھڑا رکھتے تھے. اب پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر رکھنا ہے, یہ ناک جو ہے یہ بھی زمین پر رکھنا ہے. یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, البنایا اس میں ہے, اور ابو یعلا نے بھی اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے دن سجدہ کیا تو اس کا اثر میں آپ کی پیشانی اور ناک پر دیکھ رہا تھا. وہ مد جو لگا نا تو یہاں بھی لگا تھا اور یہاں بھی لگا تھا, معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کی عقل کو تو دیکھو. فرماتے ہم نے دیکھا کہ بارش میں جب آپ اٹھے تو ہم نے آپ کی پیشانی اور ناک کے اوپر مد جو ہے کیچڑ لگا ہوا دیکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی بھی لگاتے تھے اور ناک بھی لگاتے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. حضرت وائل سے مروی ہے, آپ ساسم سجدہ فرماتے تو ناک بھی پیشانی کے ساتھ زمین پر لگاتے تھے. نماز اچھی طرح نہ پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر پیشانی کے ساتھ ناک بھی ٹیکو. سب سب اللہ کے نبی نے صحابہ کو بیان کیا کہ ناک بھی لگاؤ زمین پر, تو پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنے کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, اہل خانہ میں سے ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی, کوئی بھی ہوگی صحابیہ میں سے یا فیملی میں سے یا وائف میں سے, نماز پڑھ رہی تھی اور ناک زمین پر نہیں لگا رہی تھی. تو یہ روایت بھی دار قطنی کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین پر ناک کو ٹیکو, زمین پر ناک بھی لگاؤ, پیشانی کے ساتھ جو ناک نہیں رکھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت سے سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک کا رکھنا ہی نہیں زمین پر ٹیکنا بھی ہے, یعنی ذرا دبانا بھی ہے, یہ ہے. اور پھر آنکھوں سے ناک کو دیکھنا ہے, یہ سجدے میں دیکھنے کا ہے. قیام میں سجدے کی جگہ ہے, رکو میں اپنے انگوٹھے پر دیکھنا ہے, اور پھر قومہ میں پھر سجدے کی جگہ ہے, اور سجدے میں اپنے ناک کو دیکھنا ہے. یہ طریقہ ہے. فرمایا پیشانی نہیں رکھی, صرف ناک رکھا تو نمازی نہیں ہوگی, ناک رکھا پیشانی تو نمازی نہیں ہوگی. امام مالک یہاں تو دونوں رکھنا واجب ہے, ضروری ضروری ہے. تو پیشانی کے اوپرے حصے کو زمین پر, یہ جو حصہ ہے نا, یہ حصہ اس کو زمین پر ٹیکنا ہے, اس کو ناک کے ساتھ. پیشانی کو کسی سخت چیز پر جو زمین پر مستقر اور ٹکے, یعنی بعض مرتبہ ایسا مسلح رکھتے ہیں کہ ہماری پیشانی اندر چلی جاتی ہے, ٹکتی نہیں ہے. تو زمین بھی ہار, یعنی ایسی چیز ہو جس پر نماز پڑھے کہ آپ کی پیشانی ٹکے, اندر نہ چلی جائے, ٹکنا چاہیے یہ. اور آگے بیان کیا, کوے کی چونچ مارنے کی طرح سجدہ مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بعض چیزوں کو جانور سے مثال دی ہے. وہ کوا کیا ہے, دانا چنتا ہے نا, ایسا ایسا. تو کوے کی چونچ مارنے کی طرح تم سجدہ نہ کرو. کیا مطلب؟ عبد الرحمن ابن شبل فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, کہاں پر لکھا ہے, ابو داؤد شریف میں, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کوے کی طرح ٹھونگے مارنا, ٹھونگے مارنا, چونچ مار کر سجدہ کریں. یعنی ابھی سبحان ربی العالی نہیں پڑا, پھر کھڑا ہو گیا, ایسا گیا کھڑا ہو گیا, گیا کھڑا ہو گیا. فرمایا یہ کوے کی طرح ہے, یہ کوے کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے, سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے بھی. کنز العمال کی حدیث ہے, فرمایا یہ یہود کی عادت ہے جیسے قیام میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے حضرت انس کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدے میں آنکھوں کو بند کرنے سے منع فرمایا. یہود سجدے میں آنکھیں بند رکھتے تھے اور اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. یہ کنز العمال جلد نمبر 7 کی حدیث ہے. اور سجدے میں پیر کو اٹھانا نہیں چاہیے, ٹیکنا چاہیے, دونوں پیر کو سجدے میں پیچھے ٹچ کرنا چاہیے, یہ ٹچ کرنا ضروری ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے اور انگلیوں کو زمین پر ٹکتے تھے, رکھتے تھے, دباتے تھے. یہ تو سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کا زمین پر ٹکنا, ٹکے رہنا ضروری ہے, اٹھانا نہیں ہے. یہ عموماً لوگ پیروں کو اٹھا لیتے ہیں اس طرح یا ہلاتے رہتے ہیں, یہ مکروہ تحریمی ہے. کیا فرمایا؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. دونوں زمین, دونوں پیر زمین سے الگ رہے, سجدہ ہی نہیں ہوگا. اگر دونوں کو اٹھائے رکھا سجدہ ہی نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی. بعض ایسے ہلاتے رہتے ہیں پیر کو سجدے میں جاتے ہیں, اور بعض اٹھائے رکھتے ہیں, دونوں ممنوع ہے. اور سجدہ بھی اطمینان سے کرنا ہے, اطمینان سے. تو اطمینان سے رکوع سجدہ نہ کرو گے تو اس کی وعید بے شمار ہے. فرمایا ابو وائل فرماتے ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجود کو برابر نہیں کر رہا تھا, تو حضرت حذیفہ نے ان سے پوچھا کتنے دنوں سے آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, برابر رکو بھی نہیں کر رہے, برابر سجدہ بھی کب سے کر رہے ہیں ایسا؟ کہا 40 سال سے. 40 سال سے, یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری میں صفحہ 109 پر یہ روایت لکھی ہے, سنن کبری کی ابن قزیمہ میں بہت سارے محدث اس کو نقل کیا ہے. 40 سال سے. تو فرمایا تم نے خدا کے واسطے نماز نہیں پڑھی, اپنے من کے واسطے پڑھی ہے, اللہ کے لیے نہیں پڑھی ہے. اگر تمہارا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو خلاف سنت نماز پڑھتے ہوئے مر جاؤ گے. 40 سال. یہ ان نیک لوگوں کو یہ بار کر رہا ہوں, ہم تو سیکھتے ہیں, وہ تو سیکھتے بھی تھے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. یہ بہت ضروری مسائل ہے, بہت ضروری ہے. عبداللہ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی, پھر مجلس میں جا کے بیٹھ گئے. ایک شخص آیا نماز پڑھتے اور رکوع سجود میں کوے کی طرح چونچ مارنے کی طرح جلدی کرنے لگا. آپ نے فرمایا دیکھتے ہو اسے؟ آپ نے صحابہ دیکھو 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 کیسے نماز پڑھتا ہے, دیکھتے ہو اسے؟ جو شخص ایسی حالت میں انتقال کر جائے تو ملت محمدی کے علاوہ پر انتقال ہوگا اس کا, ملت محمدی پر اس کا انتقال نہیں ہوگا, بہت بڑی بات ہے. نماز کو سیکھ, ملت محمدی پر اس کی موت نہیں آئے گی. اس لیے نماز کو اطمینان سے پڑھو, پیس بولے, رکوع اینڈ سجدہ پراپرلی یہ کرو. سجدے میں تسبیح پڑھنا وہ تو بتلا دیا, 3 مرتبہ سبحان ربی العالی, یا پھر بعض روایت میں سبحان ربی العالی و بحمدہ کا بھی ذکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل میں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یہ روایت ابن خزیمہ اور ابو داؤد شریف کی ہے. سجدے میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نقل کی یہاں پر حدیث کے حوالوں سے. اب تھوڑا سا عورتیں بھی گھر پر سن رہی ہیں, ان کا ہی بتا دیتا ہوں. علامہ ابن نجیم نے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں لکھا ہے, عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے بعض چیزوں میں الگ الگ ہے. وہ کیسے ہیں؟ عورتیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یہاں تک اٹھائے گی, ایسا نہیں تاکہ یہ ذرا دبا رہے, ایسے اٹھائے گی. یہ ہے, دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے گی, نیچے نہیں. یہ نمبر دو. نمبر تین, سجدے میں پیٹ کو رانوں سے جدا نہیں کرے گی, بالکل دبا کے سجدہ کرے گی, کھول کے نہیں. یہ نمبر چار, اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں. ہمارے یہاں گھٹنوں پر رکھنا ہے, وہ کہاں رکھنا ہے؟ رانوں پر, قریب رکھنا ہے. دیکھو, اور نمبر پانچ, ان کی انگلیاں گھٹنوں پر رہے گی. یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں, اچھا ان کی انگلیاں گھٹنوں پر رہے گی تشہد کی حالت میں. اور نمبر چھ, سجدے میں اپنے بغل کو ایسے ملانا ہے, الگ نہیں, جیسے ہم کرتے ہیں سجدہ, ان کو اپنے ہاتھوں کو بغل سے ملائے رکھنا ہے اس طرح, اور ہاتھ کو بچھائے رکھنا ہے. یہ اور رکوع میں انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی, بلکہ ایسا رکوع میں, وہاں بھی نہیں, ملا کر رکھے گی. اور مردوں کی امامت نہیں کرے گی, مردوں کی امام نہیں بنے گی. اور نمبر 10, ان کے لیے فجر کی جماعت, فجر کی جماعت اور بہت ساری وہ کیا ہے, جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. پیروں کی انگلیاں اٹھائے گی نہیں, پیروں کی انگلیاں جیسے, اور ان کے لیے فجر میں روشنی میں مستحب نہیں ہے, جلدی اندھیرے میں پڑھ لیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں, بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لیں, ٹائم ہوتے ہی. نماز میں بالکل جہر نہ کرے گی. یہ سارے مسائل البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 339 پر عورتوں کے لیے الگ سے لکھے ہیں کہ ان کو نماز کس طرح پڑھنی ہے. اللہ کرے ہماری عورتیں بھی کسی آپا سے سیکھے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, بہت ضروری ہے. دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا, یہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ جلسہ قریب برابر ہوتا تھا. قریب کیا ہوتا تھا؟ برابر ہوتا تھا. حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ آپ سجدوں کے درمیان میں, دو سجدے کے درمیان میں رب اغفر لی 3 بار پڑھتے تھے, دو سجدوں کے درمیان. کیا ہے؟ اب احناب کے یہاں فرض نماز میں نہیں ہے, نفل سنت سب میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز میں سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یہ ایک صحابی نے پڑھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا کس نے یہ پڑھا تھا, تو وہ گھبرا گئے, نام آ گیا میرا, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا اللہ پاک نے, یہ فلاں صحابی نے, تو کہا کس نے یہ پڑھا ہے, خراب, بولو 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 کس نے پڑھا ہے, تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے. فرمایا, منع نہیں کیا, فرمایا تم نے جو جملہ پڑھا ہے قریباً 30 فرشتے اس کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آرگیومن کر رہے ہیں. وہ کہتا میں لے جاؤں, وہ کہتا میں لے جاؤں, وہ کہتا میں لے جاؤں. تو دو سجدوں کے درمیان میں اگر موقع ہے تو ایسی صورت میں اگر رب اغفر لی پڑھ لیا, لیکن فرض میں احناب کیا نہیں ہے, نوافل سنن وغیرہ میں پر لیا جائے, لیکن اگر کسی نے پر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, حدیث اس کو ثبوت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جلسے میں نہایت اطمینان سے بیٹھے, اس کو کیا کہتے ہیں, دو سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں, جلسے میں آرام سے بیٹھے, جس طرح اطمینان سے سجدہ کیا اسی طرح اطمینان سے بیٹھے. اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, سجدے سے سر اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیں پیر کو بچھا دیتے اور دائیں کو اس طریقے سے کھڑا رکھتے, یہ بائیں پر بچھاتے تھے, یہ لیفٹ پر, اور اس پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اس طریقے سے کھڑا رکھتے تھے. یہ تو یہ ساری انگلیاں ہیں پیر کی قبلے کی طرف ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کو درد ہے وغیرہ تو نارمل بیٹھنا چاہیں, یا پھر شوافے وغیرہ کی طرح کہ دونوں پیر کو ادھر نکال دیا, کوئی حرج نہیں اگر تکلیف معذور ہے تو, ورنہ کوشش کرے سنت کے مطابق. یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ابو حمید السائدی کی بھی ہے, حضرت میمنہ کی بھی ہے. معلوم ہوا دو سجدوں کے درمیان تشہد کی طرح بیٹھنا ہے, ایریوں پر نہ بیٹھے, ایریوں پر ایسے کھڑا کر کے ایری پر نہ بیٹھے, بلکہ ایک کو بچھا دیں اور دوسرا پیر اس طرح کھڑا, یہ اس طرح بیٹھنا ہے. اور دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا جو میں نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ ثابت ہے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, یا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی, سنن کبری سے ہیں, نوافل سنن میں اس کو پڑھنا چاہیے, بہت اچھی دعا ہے, آپ یاد کر لیجئے اس کو. ایک آدمی نے مجھے پوچھا, میں نے کہا دو سجدوں کے درمیان میں جب نفل پڑھے سنتے یہ دعا پر, بہت پریشان تھا وہ, بہت پریشان تھا, روزی کے جاب بھی نہیں, بہت پریشان تھا, قرض بہت تھا, اس نے مسلسل اس پر عمل کیا, اللہ پاک نے اس کی روزی کے دروازے بھی کھول دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نے بودھ کا دن تھا نا, میں نے لیڈیز میں سنایا کہ مولانا قمر الزماں صاحب دامن برکاتہم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا, حضرت میرے پاس ایسا چھوٹا سا مکان ہے کہ بارش ہوتی ہے تو سارا بارش کا پانی گھر میں آتا ہے, کبھی رات میں بارش آ گئی تو ہم ادھر ادھر بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں, سو بھی نہیں سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا وضو سے پہلے کی دعا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسیع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس کو پڑھا کرو. اور کچھ سالوں کے بعد, تین چار سال کے بعد جب حضرت دوبارہ واپس لائے گجرات میں تو اس نے دعوت دی, دعوت دینے کے بعد گھر پر گئے تو کہا تو کہہ رہا تھا کچا مکان ہے, حضرت آپ نے مجھے جب سے دعا بتلائی وضو سے پہلے میں اس کو دھیان سے پڑھتا رہا, اللہ پاک نے مجھے اتنی برکت دی, آج میرا عالیشان بنگلہ ہے. یہ تو سنت کی نیت سے ادا پڑھنا ہے, لیکن نیت سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ پاک سنت کے اندر میں ہمیں برکت بھی عطا فرمائیں گے, اور سنت میں بے شمار برکتیں رکھی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, یا تو رب اغفر لی دارمی کی روایت ہے, یا پھر سنن کبری کی روایت, رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی, کتنے جملے ہیں, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, اے اللہ میرے درجات کو بلند فرما, اے اللہ مجھے روزی نصیب فرما, اے اللہ مجھے ہدایت بھی نصیب فرما, یہ ساری دعائیں ہیں. امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اچھا, آپ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے لیے آپ کس طرح اٹھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ترمذی شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سیدھے پیروں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے, ہاتھ کے سہارے نہیں, اب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اب ہاتھ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ پہلے ٹیکتے ہیں پھر گھٹنے اٹھاتے ہیں عمر کی وجہ سے, لیکن صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیکھو 63 ایئرس کی ہے, وہ آخر میں بیٹھ کر نماز پڑھی کچھ دن, ورنہ آپ پوری زندگی اتنی زیادہ طبیعت ناشز ہونے کے بعد بھی آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, کوشش کی ہے. فرمایا سیدھے کھڑے, گھٹنے کے سہارے کھڑے ہوتے تھے, گھٹنے کے ساتھ ہاتھ ٹیک کر, زمین پر ہاتھ لگا کر نہیں, اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی اور تیسری رکعت جس کے بعد تشہد نہ ہو سیدھے کھڑے ہو جائیں, سیدھے کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہونے کا طریقہ, بس لوگ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں تیسری اور چوتھی میں, یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. اچھا, ایک اور مسئلہ بہت ضروری ہے تشہد میں, کل پرسوں مجھے سوال کیا تھا کسی نے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو اور قیام کریں, سر مجھے پوچھا تھا یا کسی نے پوچھا تھا کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے, تو قرات سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرات پڑھے گا جو پہلی رکعت کی طرح, لیکن ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا, ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھے, لیکن علماء فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تو یہ کہہ رہے ہیں پہلی رکعت کے علاوہ باقی ساری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے. ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کو نقل فرمایا ہے. دوسری رکعت پہلے سے لمبی نہ کرے, یہ مسئلہ بھی یاد رکھے. دوسری رکعت پہلے سے, پہلی رکعت کی قرات اور دوسری رکعت کی قرات میں اگر سات آیت کے برابر فاصلہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جان بوجھ کر زیادہ کرے گا تو مکروہ لکھا ہے علماء نے. تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو جلسہ میں بیٹھنے کا ہے, میں نے بتایا اس طرح اس پر بیٹھیں اور اس طرح, اور پھر اب اتحیات پڑھنا شروع کریں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب رکھیں. تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہو تو درود شریف نہ پڑھیں, تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہو تو درود شریف صرف اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے, ورنہ پھر اللہم صلی علی محمد تک پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, لفظ محمد تک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا, ابو حنیفہ نعمان کہا تھا, نعمان تم نے میرے درود پر سجدہ سہو کیوں واجب کیا؟ کوئی آدمی نماز میں درود شریف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے, تم نے سجدہ سہو کیوں واجب کیا؟ امام صاحب نے جواب دیا مسکراتے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں غافل ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ اتحیات کے بعد کھڑا ہونا ہے, اس لیے میں نے اس پر سجدہ سہو واجب کیا ہے. امام صاحب بڑے ذہین تھے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین. اللہ اکبر, آگے آئے گا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور 40 بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, امام زفر, محمد بن حسن شیبانی وغیرہ سارے بیٹھے ہیں, اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, لیکن مارے شرم کے پوچھ نہیں سکتی تھی, اپنے بچے کے ساتھ آئی تھی لیکن مارے شرم کے پوچھ نہیں سکتی تھی. دیکھ تھوڑی دیر کھڑی رہی, باہر چلی گئی اور پھر گئی, تھوڑی دیر کے بعد بچے کے ساتھ واپس آئی, باہر کھڑی رہی, بالکل لال کلر کا ایپل لیا اور بچے کو کہا جاؤ امام صاحب کو دے دو. آپ کیا کرو گے؟ کھا لو گے نا, کہہ دیا گیا. امام صاحب کا ذہن دیکھو, وہ آئی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کو بھیجا لال کلر کا ایپل لے کر, جاؤ امام صاحب کو دے کراؤ. امام صاحب نے لیا اور اس کے بعد چھڑی منگوائی اور اس کو کاٹا اور اس کے دو ٹکڑے کیے, کہا جاؤ تمہاری امی کو دے دو. مجلس ختم ہو گئی, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اشارے میں کیا ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں, تو اپنے استاد سے پوچھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حیض کے کون سے خون پر پاک ہے اور ناپاک ہے, تو میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو لال ہو یا اس کے بعد مٹیالہ ہو یا اس کے بعد براؤن ہو ابھی تک ناپاک ہے, میں نے کاٹ کے بتلایا اندر میں سفید ہے, جب ایسا ہو جائے تو پاک ہے. ہمارے جیسے مذہب ایپل آیا ہڈی میں کھا لو بھائی. ایک دیہاتی آدمی آیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اب تیار پر سے بات یاد آئی ہے سامنے, اور کہا واون او واوین, بس اتنا ہی کہا, واون او واوین, یعنی ایک واو والا یا دو واو والا, پورا نہیں کہا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واوین, دو واو والا, اور چلا گیا دعا دیتا ہوا, لا شرقیہ ولا غربیہ, بس اتنا ہی کہا اس نے بھی, لا ولا, یعنی وہ بھی پورا جملہ بھی نہیں کہا, لا ولا, بس اتنا کہا, جیسے واوین انہوں نے بھی کیا کہا, لا ولا, لا اور لا. اللہ اکبر, مجلس ختم ہونے کے بعد دونوں امام کھڑے ہو گئے, امام محمد بھی, حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, فرمایا یہ آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں تشہد کون سا پڑھوں, ایک واو والا یا دو واو والا, چونکہ شبابے وغیرہ کے ہاں تو التحیات للہ والصلوات الطیبات ہے, التحیات للہ والصلوات الطیبات ہے, ہمارے یہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات دو واو والا ہے. تو میں نے اسے کہا یہ عبداللہ بن مسعود کا ہے, آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھتے تھے, اور دو واو والا پڑھو. تو وہ مجھے دعا دے کر گیا, لا شرقیتی ولا غربیا, لا ولا کہہ کر مجھے کہہ رہا ہے تیرے جیسا عالم نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. امام صاحب کا ذہن تو ہزاروں واقعات, امام صاحب عجیب عجیب واقعات ان کی ذہانت کے, ان کی ذہانت کے, اور بہت متقی بہت متواضع. تو یہ تشود میں بیٹھنے کے بعد دانا ہاتھ دانے گھٹنے پر, بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر, اور اب تشہد پڑھنا شروع کریں. اب جب تشہد پڑھنا شروع کیا, وہ تشہد جو میں نے بتایا التحیات للہ والصلوات, یہ عبداللہ بن مسعود بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, دو واو والا. السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ. کبھی سوچا تم نے, اس میں دعا ہے, ساری دنیا میں ہر وقت لوگ سارے مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس لیے کہ پوری دنیا کی کنٹری میں نماز کا الگ الگ ٹائم ہے, کہیں رات ہے کہیں دین ہے کہیں صبح ہے کہیں دوپہر ہے, تو ہر جگہ اللہ کو لوگ یاد کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں التحیات میں وعلی عباد اللہ الصالحین, دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں اللہ ان پر بھی رحمت تیری برسا برکت برسا, ان کو ہی برکت عطا فرما. اب یہاں پر یہ ابو داؤد شریف میں ترساری حدیث کی کتاب میں یہ درود شریف ہے جو ہمارے احناف کی یہاں ہے. اب اس میں تشہد میں انگلیوں سے اشارہ کرنا, یہ اس کے تین چار طریقے لکھے ہیں, یا تو یہ اس طرح انگوٹھا ہے اور یہ درمیانی انگلی کو ملا کر ان دونوں کو بند کرنا ہے, یہ دونوں بند ہوگی اور یہ ہے اس طرح کرنا ہے, دونوں التحیات اشہد اللہ الہ میں, وہ کب پڑھنا ہے, اشہد اشہد سے شروع کرنا اٹھانا اللہ الہ الا اللہ, جب الا اللہ کا الف پڑھیں گے تو انگلی نیچے ہونی چاہیے, احناف کے یہاں, احناف کے یہاں اشہد اللہ الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ مگر ایک ہے یہ, اور یہ طریقہ, یا تو یہ طریقہ پانچ کا, اور ادھر دو انگلی بند کر دی تو زیرو, اور اس طرح انگلی کھڑی کر دی, اور پھر اس طرح رکھ دینا ہے الا اللہ پر. اب ٹچ کرنا ہے یا نہیں اس کے بارے میں علامہ رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں نہیں مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ کیا تھا, اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, ایسا نہیں, ایسے چھوڑ دو, جھکا ہوا الا اللہ کہہ کر بس. یا پھر دوسرا طریقہ یہ جو ہے, ایسا انگوٹھا اندر جائے گا سارا بند ہو جائے گا, یہ بھی ہے, سمجھنا یہ بات, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ طریقہ. تو اس طریقے سے تشہد میں انگلی کو اٹھانا ہے اور پھر التحیات کو ختم کرنا ہے, یہ مسنون طریقہ عبداللہ ابن زبیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, دار قطنی اور مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے تھے, انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے تھے. تو ایک شکل یہ ہے, یہ ایک شکل کیا ہے, یہ ہے انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے تھے, ایسا نہیں اور ایسا بھی نہیں بلکہ بن اس طرح ہو یا اس طرح ہو, یہ روایت مسلم شریف کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور 53 عدد کے مطابق, یہ جو ہے 5 اور یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا 53 کا عدد ہوتا تھا اور انگلیوں کرتے یعنی سبابہ اور انگشتے شہادت سے اشارہ کرتے, تو انگلیاں کرتے تو انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. وائل ابن حجر کے روایت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خود نقل کیا, فرمایا دو انگلیوں کو سمیٹ لیا اور اس کا حلقہ بنایا. جگہ نظر آ رہی ہے, یہ تیسرا طریقہ ہے. یہ ایک تو میں نے بتایا دو بند کرنا, اور ایک ہے اس طرح, اور ایک ہے مکمل سب بند, تینوں طریقے. اور ابہام اور وسطی کا حلقہ بنایا یہ والا. تو یہ تین طریقے ہیں جو نقل کیے گئے ہیں احادیث میں, اور بھی بہت ساری حدیث ہیں. تو یہ بھی میں نے بتلا دیا کب اٹھانا ہے اور کب بند کرنا ہے. اشہد اوپر حلقہ بنانا ہے انگلی اٹھا کر, اور اللہ کے علی پر اس کو رکھنا ہے. یہ تو ہو گیا. اچھا تشہد کے بعد چوتھی رکعت میں درود شریف ختم کر دیتا ہوں, ایک دو پھر تشہد کے بعد درود شریف پڑھے. ابو ہریرہ نے فرمایا جب تم نماز میں بیٹھو تو تشہد اور مجھ پر درود نہ چھوڑو, یہ نماز کی زکات ہے. بدن کی بھی زکات ہوتی ہے, مال کی بھی زکات ہے. یہ روزہ بدن کی زکات ہے. روزہ کس کی زکات ہے؟ بدن کی, اور مال کی زکات بھی ہے. یہ جو ہے تشہد اور مجھ پر درود نہ چھوڑو, یہ نماز کی زکات ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں درود شریف دو رکعت والی نماز میں یا چار رکعت والی نماز میں فرض ہے, ضروری ہے. اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. احناب کے یہاں ضروری نہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب, رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, عجیب فرمایا اگر کوئی آدمی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فیور نہ کرے, ساتھ نہ دے, میں یونس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں. پھر فرماتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کتنا احسان ہے, پھر ہم کیسے درود شریف نہ پڑھیں جن کے صدقے ہم کو نماز ملی ہے. الصلاۃ معراج المومنین, یہ حضرت فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا تو وہاں سے نماز لے کر آئے, اور ہمیں دی ہے کہ انہوں نے معراج میں یوں کہا تھا نا, جیسے میں نے سنایا تھا کہ معراج میں آپ تشریف لے گئے, یہ کیوں لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بہت پریشانی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا, لیکن واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ میں نے تو تمہاری زیارت کر لی, میں تو تمہارے دربار میں آ گیا, میری امت کی زیارت آپ کے ساتھ کیسی ہوگی؟ تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز کا تحفہ ہے, لے جاؤ, تمہاری امت جب نماز پڑھے گی وہ اس نے معراج میں آ گئی. تو نماز لے کر آئے ہیں تو ہم نماز میں کیوں ان پر درود پڑھنا بھول جائیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی دیوبندی نے درود شریف نہیں پڑھتا, وہ جتنا پڑھتا اور نہیں پڑھتا, وہ تو علیہ السلام پڑھتے ہیں, ہم تو پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ السلام نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود شریف ہے اس طرح. اچھا تو یہ آخری قاعدہ ہے. تو تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے, لیکن درود کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں, لیکن درود ابراہیمی بہتر ہے. درود ابراہیمی بہتر ہے, لیکن وہ درود شریف جو حدیث سے ثابت ہو, اپنا بنایا ہوا نہیں, میڈ ان چائنا والا نہیں, میڈ ان دنیا والا نہیں, میڈ ان عرش. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تو سلام تو آتا ہے لیکن صلات نہیں آتا, ہمیں سلام تو آتا ہے لیکن صلات نہیں آتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سلام کا معنی السلام علیکم ایھا النبی, التحیات تو آتا ہے لیکن صلات درود شریف نہیں آتا. فوراً جبرائیل علیہ السلام درود شریف لے کر آ گئے, درود ابراہیم. یہ میدان عرش والا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اوپر سے آیا ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں پر علامہ سخاوی ایک سوال قائم کرتے ہیں, اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں تم درود شریف پڑھو, اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں تم نبی پر درود پڑھو نماز میں اور غیر نماز میں, یہی تو کہہ رہے ہیں تم درود پڑھو, صلو علیہ وسلمو تسلیما, تم درود پڑھو. لیکن عجیب بات ہوئی, ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہم ہو اللہ صلی علی محمد, تم درود پڑھو محمد پر, درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ہمیں کہہ رہا ہے, ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علامہ سخاوی خود جواب دے رہے ہیں, فرمایا تم درود شریف پڑھو لیکن درود شریف میرے حوالے کر دو, اس لیے کہ تم میرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے, تم میرے نبی کے درجے کو نہیں پہچانتے, تم دائرے کے نہیں پہنچا سکتے, میں اپنی شان کے مطابق تمہارا درود میرے نبی کو پہنچاؤں گا, تو تم اللہم صلی علی پڑھو مجھے دے دو, میں تمہارا درود وہاں پہنچا دوں گا. تو درود ابراہیم پڑھنا چاہیے, یہ میدن عرش والا ہے, میدن چائنا والا نہیں ہے, دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو نماز میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد اب کون سی دعا پڑھنی ہے درود شریف کے بعد انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. آپ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک, اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ مغفرت کی آخری رات باقی ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے روزے بھی تیری دربار میں پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے, ہماری نمازیں بھی, اللہ ہمارے پاس اخلاص والا ایک سجدہ بھی نہیں ہے, اللہ اخلاص والا ایک روزہ بھی نہیں ہے, ہم تو صرف تیری حکم پر آتے ہیں, ہم تو تیرے حکم پر کر رہے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل رحم سے قبول فرما لے, یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے, تو ہماری نماز کو نہ دیکھنا, ہمارے روزے کو نہ دیکھ, بس تو ہمارا آنا ہی قبول کر لے اور اپنے رحم سے ہمیں معاف کر دے, ہمارا روزہ رکھنا ہی قبول فرما لے اپنے رحم و کرم سے, کہ میرے بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی ہے, بس اسی پر تو ہماری مغفرت فرما دے, ورنہ اگر ہمارے روزے دیکھنے جائے گا تو غیبت سے بڑے ہوئے ہیں, حسد سے بڑے ہوئے ہیں, چگلیوں سے بڑے ہوئے ہیں, گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں, آنکھوں کے گناہوں سے, کانوں کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے, ہاتھوں کے گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں, ہماری نمازیں دنیا کے خیالات سے بڑی ہوئی ہے, اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. تو صحابہ پر جو رحمت اتارے, اے اللہ اس میں سے ایک قطرہ ہم پر بھی اٹھار دینا اور ہم کو معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم گنے چنے یہاں بیٹھ کر پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, تیرے نبی کا فرمان ہے جب میری امت غائب لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے تو میرا اللہ ان حاضرین کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اے اللہ ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ فلسطین کے حالات کو سدھار دے, فلسطینیوں کی حفاظت فرما, ان کے بچوں کی حفاظت فرما, وہ سجدہ کرنے کے محتاج ہے, وہ رکوع کرنے کے محتاج ہے, اے اللہ وہ تراویح پڑھنے کے محتاج ہے, وہ در در کے الہ العالمین ہر وقت ان کی عورتوں پر حملہ کیا جاتا ہے, بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے, اے اللہ ان پر کتنا ہی ظلم کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہاں ہے تمہارے اللہ, بلاؤ اللہ, تو ہی ہمارا اللہ ہے, تو ہی ہمارا اللہ ہے, اے اللہ ہماری سن لے, ہماری سن لے اللہ, ہماری سن لے اللہ, ہندوستان کے حالات بھی بڑے نازک ہیں, اللہ العالمین کھلے عام مسلمانوں کے قتل کا اعلان کیا جا رہا ہے, اللہ تو مسلمانوں کی پوری دنیا میں حفاظت فرما, اے اللہ پاکستان میں اور افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں اور برما میں اور نہ معلوم کہاں کہاں ساری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے, اے اللہ ایسے غریب کر دیے, ایسے انہیں ختم کر دیے ہیں کہ وہ افطاری میں کھجور کھانے کے بھی محتاج ہے, ان کے پاس ایک کھجور بھی نہیں جس سے وہ افطاری کرے اور سحری کرے, امت کی ایسی حالت ہو چکی ہے. اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لے, مسلمانوں کی حفاظت فرما لے, جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت فرما, ہماری ماں اور بہنوں کی, اے اللہ اور ہمارے ایمان کی, الہ العالمین تو حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان عورتوں اور بچیوں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور ان سے بلاتکاری کی جاتی ہے, ان سے زنا کیا جاتا ہے, اے اللہ ہماری بہنیں ہیں, یہ تو ہماری مائیں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, اللہ افطاری کا ٹائم ہے اور تو افطاری میں دعا قبول کرتا ہے, یہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے, تیرے نبی کا فرمان, تیرے نبی کی باتیں سن کر ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے حال پر رحم فرما دے, اے اللہ امت کی حفاظت فرما دے, اے اللہ ظالمین کے لیے اور اے اللہ ان غاصبین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ایمان لکھا ہوا ہے تو انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, فرما دے, اے اللہ انہیں بھی جنت کا مستحق بنا دے. اور اگر ایمان نہیں لکھا ہوا ہے تو اے اللہ وہ زمینوں میں جہاں کہیں چلتے پھرتے انہیں ختم فرما دے, اور مسلمانوں کی حفاظت فرما لے, مسلمانوں کی حفاظت فرما لے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ کس ماں قسم کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا گھر ہے, تیرے نبی کا گھر ہے, تیرے نبی کی زیارت اے اللہ کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. اللہ تو رحم فرما دے, رحم فرما دے, اور امت پر امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, اور امت کو تیرے نبی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے بنا دے. اللہ میرے نبی کو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. الہ العالمین الہ العالمین, روایت میں آتا ہے ہر منڈے کو ہر جمعرات کو ہمارے نام اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں. ہمارے گناہ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما, اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, گھروں پر سننے والی مائیں اور بہنوں کی مغفرت فرما, اور ریسیور کے ذریعے سے اور مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کے مقاصد پورے فرما, سب کے جائز مقاصد پورے فرما, سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, اور پورے اللہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں ہم پر احسان کرتے ہیں, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, علماء صلحاء اے اللہ, اور اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, مکاتب مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, اور نوجوانوں کو اے اللہ نوجوانوں کو ہدایت کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا فرما, اور انہیں ہدایت نصیب فرما, انہیں ہدایت نصیب فرما, اور مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما, مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کی زندگیوں کو آباد فرما, ان کی اولادوں کو آباد فرما, ان کی نسلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمارا رونا قبول فرما لے, ہمارا مانگنا قبول فرما لے, جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے اپنے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مجمع میں اور جہاں کہیں آمین کہنے والے آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وسلم.